أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بيج محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا تھا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر، شاید کہ تم متقی بنو. کہ الحمدللہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان، اس کی نعمتوں کو، اس کی مغفرت و برکتوں کو، اس کی عبادات کو در کر سکیں، صحت و سلامتی کے ساتھ شب قدر کے اعمال بجا لا سکیں، اور عید کے دن جو نتیجہ ملنے کا دن ہے، جیسے کہ اہل بیت نے بیان فرمایا ہے کہ عید کا دن تمہارے ماہ رمضان کی عبادت اور ریاضت کے نتیجہ ملنے کا دن ہے، لہذا خدا سے التجا کرو، دعا کرو کہ خدا نے توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو نتیجہ بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کر سکیں. اور انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری عیدی امام زمانہ کا دیدار اور ان کے ہم رکاب ان کی مدد و نصرت کرنے کی شکل میں قرار دیں انشاءاللہ. درود بھیج محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان میں ہر شخص نے اپنی وسعت قلبی، اپنی روحی ظرفیت کے اعتبار سے خدا کی عبادت کی. کسی نے قرآن سے زیادہ انس پیدا کیا، کسی نے دعا و مناجات سے زیادہ انس پیدا کیا، کسی نے خدا کی مغفرت سے زیادہ لو لگائی، کسی نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی لذت اٹھائی، کسی نے اہل بیت سے توسل اور مناجات اور ان کی قربت کا شرف حاصل کیا. بہت سے لوگوں نے روزے رکھ کر نفس کے اندر ایک طہارت و پاکیزگی حاصل کی. کہ ہر انسان نے اپنے حوالے سے مختلف عبادات انجام دی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان عبادات کو، یہ جو روحانی نتائج ہمیں حاصل ہوئے ماہ رمضان سے، ان کو محفوظ بنا سکیں. اس لیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کنٹرول کرے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور اپنے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل کرے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اپنے نفس کو اور اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو لگام دے، مہار کرے، تو اس سے انسان کے اندر ایک نورانیت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے نفس میں. اب کسی میں یہ کم ہو سکتی ہے، 10% ہو سکتی ہے، کسی میں 20% ہو سکتی ہے، کسی میں 40%، کسی میں 100%. جتنا خلوص عبادات میں شامل ہوگا، اتنی ہی نورانیت اور پاکیزگی ہم سب کو حاصل رہی ہے، کم و بیش، کسی میں زیادہ کسی میں کم. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ماہ رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن، پہلے دن شیطان آپ کو بہکانے آیا ہوگا اور آپ سے چاہا ہوگا کہ وہ گناہ کرائے، تو آپ تھوڑا سا جھجکتے ہیں. جس طرح عید کے دن اچانک پانی پینے پیتے خیال آتا ہے، ارے روزہ تو نہیں ہے ہمارا، جیسے رمضان کے شروع دنوں میں ہوتا تھا کہ بے اختیار انسان جو ہے وہ پیاس لگی اور فریج کی طرف بڑھا، جیسے دروازہ کھلا یاد آیا روزہ ہے. بے نہیں، عید کے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب کھانا شروع کرتا ہے، پینا شروع کرتا ہے، تو اچانک اس کو خیال آتا ہے روزہ تو نہیں، رک جاتا ہے. اسی طرح چونکہ انسان میں نورانیت اور روحانیت بڑھ جاتی ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. اہل بیت کا ذکر، امام علی کا ذکر، توسل، مناجات، شب قدر کے اعمال، قرآن، اہل بیت کا نام، استغفار، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ایک نورانیت پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جب پہلے دن، دوسرے دن شیطان بہکاتا ہے تو ہم ہچکچاتے ہیں کہ جناب ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں. لہذا نفس میں جو نورانیت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور انسان کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ انسان ہمیشہ اچھی چیزوں کو دیکھے، پازیٹیو چیزوں کو دیکھے، اور انسان ہمیشہ اچھائیوں کا انجام دے. یہ نورانیت اور یہ پاکیزگی اور طہارت جو آپ کے نفس میں پیدا ہوئی ہے، یہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ اس کا ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نورانیت سب کو حاصل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے جناب مجھے کوئی نورانیت حاصل نہیں ہوئی, نہیں, ہر انسان کو یہ نورانیت, پاکیزگی, طہارت اس کے نفس میں حاصل ہوئی ہے. اور یہ پاکیزگی و طہارت اور نورانیت انسان کو مثبت اندیشی, اچھائیوں کی طرف, پازیٹو تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے, اور انسان کو اس بات کا شوق دلاتی کہ انسان مزید اچھائیاں اور نیکیاں انجام دے. دوسری بات یہی پاکیزگی و طہارت جو ہمارے نفسوں میں ماہ رمضان سے حاصل ہوئی ہے, یہ بہت ساری روحانی بیماریوں سے ہمیں دور کرتی اور بچاتی ہے. یہ جو خدا نے کہا اللکم تتقون, یعنی کہ تم متقی بنو, تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ جو اس وقت آپ نے نتیجہ حاصل کیا ہے, کیا, کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھیں, ایک انسان کی آنکھیں جو رمضان سے پہلے جس طرح بغیر کسی روک ٹوک کے ہر چیز کو دیکھتی تھی, کان ہر چیز کو سنتے تھے, زبان ہر چیز کو انجام دیتی تھی اور اس کے الفاظ ادا کرتی تھی, ہاتھوں پیر سے جو دل چاہتا تھا, اب ماہ رمضان کے بعد انسان کی وہ حالت نہیں ہے. انسان سوچتا ہے یار یہ گناہ ہے, ابھی تو ہم نے توبہ کی, ابھی تو ہم خدا کی بارگاہ سے اٹھے ہیں, ابھی تو ہم نے اعتکاف ختم کیا وغیرہ وغیرہ. یہ نورانیت جو ہے یہ انسان کو روکتی ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. دستی کے انان خیش گیرت دراستی نے امروز کسی نیز, شاعر نے کہا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو لگام دے سکے, کنٹرول کر سکے, ایسا ہاتھ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن رہبر نے اپنے عید کے خطبے میں, رہبر معظم نے اپنے عید کے خطبے میں یہ شعر پڑھا, اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دستی کے انان خیش گیرت, یعنی وہ ہاتھ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, روک سکے, مہار کر سکے, یہ آج نوجوانوں میں پیدا ہو گئی, یہ صفت پیدا ہو گئی ماہ رمضان کے بعد ہم میں, کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کنٹرول کر سکیں. کم حد تک صحیح, 20% ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم 20% کامیاب ہیں اور صرف 80% کامیاب نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کی عبادت کو اور اس کی نورانیت کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا, جس کی وجہ سے خلوص پیدا نہیں ہوا اور وہ چیز جو ہمیں 100% حاصل ہونی چاہیے تھی, 100%, وہ چینج ہم میں نہیں آیا. لیکن 20% صحیح, 30%, 40%, 60%, 70%, جتنا بھی انسان نے اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کی ہے, یہ چینج اس کے اندر موجود ہے. روحانیت, پاکیزگی, طہارت نفس کی صورت میں موجود ہے, اور یہی چیز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. تقویٰ یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا مالک ہونا, انسان اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, ہاتھوں پیر کو کنٹرول کرے. تقویٰ کا, جیسے کہ خود رہبر معظم نے فرمایا, تقویٰ نے علم, معرفت اور بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم پہ آگے بڑھنا, یعنی علم کے ساتھ کہ انسان نالج کی روشنی میں آگے بڑھے. جب نالج آئے گی تو پھر شناخت اور پہچان بھی آئے گی, معرفت بھی آئے گی. جب پہچان آئے گی تو پھر انسان کے پاس بصیرت بھی آئے گی. بصیرت یعنی جب انسان کے سامنے دو کام آئے, ایک گناہ کا اور ایک ثواب کا, تو اس لیے علم ہو سکے یہ گناہ کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, اسی چیز کا نام بصیرت ہے. بصیرت کے بھی اپنے درجات ہیں, جس طرح تقویٰ کے درجات ہیں, خلوص کے درجات ہیں, بصیرت کے اپنے درجات ہیں. ایک ظاہری سی بصیرت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں کیچڑ میں جاؤں گا میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے, یہ بھی بصیرت ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ اس سے میرے کپڑوں میں, میرے بدن میں بدبو ہو جائے گی, اور میں نماز پڑھنے کے یا کسی محفل میں جانے کے, کسی پارٹی میں, عید ملن میں جانے کے قابل نہیں رہوں گا, لہٰذا انسان اپنی, یہ ظاہری بصیرت ہے. حقیقی بصیرت کیسے ہے؟ حقیقی بصیرت اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھو اور اپنا کو کنٹرول کرے, اپنی آنکھوں کو, زبان کو, کان کو, ہاتھوں پیر کو, فکر کو کنٹرول کرے, اور یہ صلاحیت آپ میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ محصول, یہ نتیجہ, یہ فصل جو آپ نے ایک مہینے اپنے ارادے سے اگائی ہے, آپ نے اپنے ارادے سے ریاضت کی ہے. ریاضت یعنی خدا کی راہ میں کوشش کرنا, خدا کی راہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا, کہ ایک مہینے آپ نے خود اس ریاضت کو, اس ایکسرسائز کو, اس مشق کو اپنے لیے قبول کیا ہے. لہذا اس عبادت اور ریاضت اور ایکسرسائز کے نتیجے میں جو روحانی, یوں کہوں کہ آپ کو فصل حاصل ہوئی ہے, اس کی حفاظت اب ہم سب پر ضروری ہے. اور اگر ابھی سے کوشش کریں گے تو پھر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور اگلے سال تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. اور جیسا کہ امام خمینی نے کہا کہ یعنی ہزاروں لوگ, بوڑھے افراد بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح نہیں ہو سکتی, لیکن اگر ایک نوجوان ارادہ کرے, عزم کرے, مصمم ارادہ کرے, تو وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے, اپنی اصلاح کر سکتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر میرے سامنے دو لڑکے آئے، حقیقی واقع بتا رہا ہوں چونکہ میرا کام کونسلنگ ہے اور میرے پاس بچے آتے ہیں، دوست آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، تو ایک گناہ یا ایک کام 17 سال کا لڑکا بھی انجام دے رہا تھا اور وہی کام ایک 20 سال کا 22 سال کا لڑکا بھی انجام دے رہا تھا. فرق یہ تھا 22 سال کے اور 17 سال کے لڑکے میں ایک ہی گناہ انجام دے رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ 17 سال کا لڑکا جب میرے پاس آیا اس نے کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا پتا تھا پہلے سے کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور مجھے بار بار احساس ہوتا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. کام کرنے سے پہلے مجھے احساس ہوتا تھا لیکن شیطان آتا تھا بہکاتا تھا میں گناہ کر لیتا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے ملامت ہوتی تھی، لیکن مجھے یہ احساس رہتا تھا میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن بس ایک خواہشات نفس میں آ کر میں یہ کام کرتا تھا. لیکن جب اس 22 سالہ لڑکے سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے تو اس نے کہا کہ میرے دل میں آتا تھا ایک چھوٹا سا معمولی سا خیال آتا تھا میں اس کو نظر انداز کر دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 سال کے لڑکے میں چونکہ گناہ کم تھے لہٰذا اس کی نورانیت زیادہ تھی. یا مثلا یہ آئینہ ہے مثال کے طور پر، اس آئینے بغیر یہ صاف شفاف ہے تو یہ ہر چیز ریفلیکٹ کرے گا، آپ اپنا سراپا اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس پہ مٹی آتی رہے ایسا ایسا گرد و غبار جمتی رہے تو آپ اپنا چہرہ اس پہ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ 17 سال کا لڑکا اس کے گناہ کم تھے، اس کا دل کی جو سیاہی تھی وہ کم تھی، لہذا اس کو بہت جلدی احساس ہو گیا اپنی غلطی کا. لیکن 22 سال کا لڑکا جس نے کثرت کے ساتھ ان کاموں کا انجام دیا وہ دیر سے متوجہ ہوا اور اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک مہینے کی جو آپ نے ریاضت انجام دی اپنے ارادے اپنے اختیار سے اور آپ نے اپنے لیے اس تمرین کو، اس مشق کو، اس روحانی ایکسرسائز کو جو روزے کی شکل میں تھی قبول کیا، اب اس کے نتائج کی حفاظت بھی آپ پہ ضروری ہے کہ اور یہ چیز آپ کے لیے بہت اب آسان ہے. ایک مہینہ آپ نے پریکٹس کر کے دیکھا کہ آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں پیر کو، آتا اپنی فکر کو گناہوں سے بچائیں. بعض اوقات ذہن میں کوئی برا خیال آ رہا ہے اور آپ نے اس کو نظران کہ نہیں روزے سے ہوں میں، شب قدر میں ہوں میں، عبادت میں ہوں، چنانچہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے تھے. اور یہ آپ نے تجربہ کر کے دیکھا، ایکسپیرینس آپ کو ہوا کہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں ایک مہینے کے حد تک. لہذا اب اس چینج کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس چینج کو باقی رکھنے کے لیے انسان اب اگر کوشش کرے، لہذا یہ کوشش کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے عزم اور ارادہ. عزم بھی ہو اور ارادہ بھی ہو. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے اپنی دل کی قوتوں کو یکجا کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. عزم اس سے بڑھ کر ہے، یعنی عزم کرنا یعنی ڈٹ جانا اس پر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ارادہ کریں گے اس کے اچھے نتائج کو ذہن میں رکھیں گے، اس کے ریزلٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کے فوائد کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کے بعد عزم کریں گے تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گی. جو آپ نے سنا ہوگا مسمم ارادہ، سنا یا نہیں سنا؟ جی روزے تو نہیں ہے نا، کانوں کا روزہ تو نہیں ہے جی. سنا ہے مسمم ارادہ؟ کیا مطلب مسمم ارادہ؟ جی پکا ارادہ، مضبوط ارادہ. لیکن ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو پکا ارادہ کرتے ہیں، مسمم ارادہ کرتے ہیں؟ مسمم عربی زبان کا ایک لفظ ہے، مسمم یعنی ایسا ارادہ جو پکا ارادہ ہو. عربی زبان میں بہرے کو اسم کہا جاتا ہے، بہرے آدمی کو اسم کہا جاتا ہے. اسم یعنی اگر بہرا آدمی آ جائے آپ کہیں گے بھائی تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کہے گا مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے سننے کی، آپ جو کچھ بھی کہیں گے کچھ نہیں اثر ہوتا. عربی زبان میں، عربی یعنی اہل بیت کی لینگویج میں، اہل بیت کی ڈکشنری میں، قرآن کی ڈکشنری میں مسمم ارادہ یعنی جو شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہرا بنا لے. مسمم ارادہ یعنی شیطان کے مقابلے میں بہرے بن جاؤ. آپ نے سنچری کا ارادہ کیا، مسمم ارادہ کیا تو ڈٹ جائیں. ہر بال کو اگر جج کر کے کھیلیں گے تو سنچری سکور کر سکتے ہیں، لیکن اگر جوش میں آ کے بلے اٹھا کے، جیسے ہوتا ہے نا پول جس کو کہتے ہیں، ہر بال کو اٹھا کے مارتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ جلدی آؤٹ ہو جائے گا. جج کر کے کھیلیں گے، فیصلہ کر کے کھیلیں گے یہ بال کیسی ہے کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ توسل بھی کام آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو کام آ سکتا ہے. اہل بیت کی مدد بھی کام آ سکتی ہے، جب ہم چاہیں گے تو مدد کام آئے گی. وإلا اہل بیت کی مدد ایسی نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہم سے کوئی کام کرا دے، ہمیں اچھا بنا دے یا ہمیں گناہوں سے روک دے. نہیں، اہل بیت نے، خدا نے ہمیں آزاد، خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. لہذا اہل بیت نے کہا تم آزاد ہو، تم اگر ہم سے مدد مانگنا چاہو تو اس صورت میں ہم تمہاری مدد کریں گے. اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے ایک بیٹسمین جو ہے وہ میدان میں اترے پلے گراؤنڈ میں اترے اور وہ کہہ کہ میں سینچری بنانا چاہتا ہوں ورلڈ کپ کے فائنل میں، اور اب جتنی میری کراؤڈ ہے سب میری تعریف کریں اور میری کلائپنگ کریں، تالیاں بجائیں اور میرے لیے میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں پرفارمنس اچھی دکھا سکوں۔ اب وہ جتنی بھی تالی بجائیں، جتنی بھی ہوٹنگ کریں، جتنی بھی اس کی مد وسانہ کریں، جتنی بھی تالیاں بجائیں، جتنے بھی اس کے لیے نعرے لگائیں، چھکا مارو چوکا مارو، لیکن اگر یہ ڈھیلا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا تو جتنا بھی کراؤڈ لاکھوں کا مجمع بھی ہو اس کو سینچری اسکور نہیں کرا سکتا۔ کون چیز اس کو، کون سی چیز اس کو سینچری اسکور کرائے گی؟ وہ اس کا اپنا ارادہ ہوگا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور نصرت بھی ہماری مدد کر سکتی ہے جبکہ ہم خود چاہیں۔ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ جی واضح ہے بات۔ درود بھیجے محمد والے میں۔ لہذا اس یہ عزم و ارادہ، مسمم ارادہ، یعنی شیطان کے مقابلے بہرے بن جائیں، کانوں کو بند کر لیں۔ شیطان کہے گا اب شیطان چھوٹ کے آ گیا ہے، ایسے آ گیا، دندناتا پھر رہا ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جل لگا کے بیٹھا ہوا ہے گلی کے کونے پر، اون مومو چوک پر، نازل اسکوائر پر، اسٹاپ پر، فیس بک پر، ہر جگہ اس نے جال لگائے ہوئے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اب جو تھوڑا سے ضعیف ایمان کا مالک ہوگا، جس نے رمضان سے بصیرت حاصل نہیں کی، جس نے علی کا نام تو کیا، علی کا ماتم تو کیا، لیکن علی سے بصیرت حاصل نہیں کی، علی سے یا علی مدد تو کہا لیکن دوسروں کو جلانے کے لیے، دوسروں کو تپانے کے لیے، لیکن علی سے حقیقی مدد نہیں مانگی۔ یا علی مدد کا فلسفہ یہ ہے کہ مولا علی میری مدد کریں، میرا ہاتھ کو تھامیں، میں گناہوں کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت علی اکبر سے مدد مانگی، یا علی اکبر میری مدد کیجئے، آپ دیکھیں کیسے جواب نہیں آئے گا، جواب آئے گا۔ لہذا اس نے ہر جگہ جال لگا دی ہے، اپنے نیٹ ورک اس نے بچھا دیا ہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آپ نکلے فوراً اس نے جال لگایا ہوا ہے، دہلی پہ پہنچے پھر جال لگایا ہوا ہے، مسجد پہنچے پھر جال لگایا ہوا ہے، مولانا محمد پہنچے پھر جال لگایا ہوا ہے، فیس بک بیٹھے پھر جال لگایا ہوا ہے، ویب سائٹ آزاد ہے جناب، آپ جو بھی ویب سائٹ لکھنا چاہیں گے آزاد ہے، لیکن اس نے ہر جگہ جال لگایا ہوا ہے۔ وہ اس کا ایک نعرہ ہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، میں تمہیں گمراہ کروں گا تمہارے ایمان کو، اور ماہ رمضان میں جو کچھ بھی تم نے علی سے اور اہل بیت سے اور خدا سے مدد حاصل کی ہے اور روحانی جو تم نے اپنی فصل بنائی ہے اگائی ہے، ان سب کو نابود کر دوں گا میں گناہ کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کام ابھی آسان ہے کیونکہ آپ ایک مہینہ پریکٹس کر چکے ہیں، ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں، جم سکتے ہیں شیطان کے مقابلے میں، اور آپ نے کر کے دیکھا ہے، لہٰذا یہ کام آسان ہے۔ مسمم ارادہ یعنی کان کو بہرا کر لیں شیطان، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، آپ کو پتا ہے کہ سامنے سے گناہ کا منظر ہے، لڑکی آ رہی ہے، نامحرم آ رہی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ فیس بک بیٹھے پتا ہے کہ اس میں گانا انڈین سانگ لکھا ہوا، ہٹ انڈین سانگ، ٹاپ 10 انڈین سانگ، آپ کو پتا ہے اس میں گناہ ہے، لہذا اس کو کلوز کر دیں، ان لائک کریں اس کو، اس کی پوسٹ کو ہائڈ کر دیں، اس کو متنبع کریں، جس نے شیئر کرے اس کو بتائیں کہ جناب یہ گناہ ہے، اس میں زہر ہے، یہ زہر ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے روح میں جا رہا ہے۔ کیا کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ زہر خود کھائے؟ فیس بک پہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ایک لڑکا اداس بیٹھا ہوا ہے، جوں سر جھکائے ہوئے اندھیرے میں، جی آئی نیڈ یو، میرا محبوب مجھے چھوڑ کے چلا گیا، ایک جو ہے اپنے پسٹول مار رہا ہے اپنے آپ کو، ایک پھانسی بندے پہ، ایک جو ہے وہ انجیکشن سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہیروئن پلا رہا ہے۔ دیکھیں تصویریں نہیں دیکھی ہیں؟ کیا کوئی عقل مند آدمی اپنے آپ کو ہیروئن کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے، پھانسی کے پھندے کے ذریعے سے، زہریلے کھانے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ لیکن امام کی نگاہ میں، امام کہتے ہیں کہ ہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گولی مارتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، گناہ زہر ہے، آنکھوں کے ذریعے سے زہر، کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے ریکارڈ لگا رہے ہیں، او تو ویسا ہی ہو، تو ویسے یہ ریکارڈ جو دوستوں میں لگتا ہے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں، تو یہ بھی زہر ہے، مذاق کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، انجوائے کے لیے جھوٹ بول دیا، یہ بھی زہر ہے۔ امام کی بصیرت میں، چونکہ امام بصیرت کے مالک تھے، امام کو پتا تھا۔ لہذا ایک مہینے تک آپ نے یہ ایکسپیرینس گین کیا کہ ہم کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ ایکسرسائز کرا سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بچیں، لہذا یہ اب اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہے۔ بنسبت جب رمضان آ رہا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک مہینے روزے رکھیں گے، چائے چھوٹ جائے گی، بعض کو چائے کی عادت ہوتی ہے، بعض کو گٹکے کی عادت ہوتی ہے، بعض کو چھالے کی، ہم تم کی عادت ہوتی ہے، جی بعض کو سٹی کی عادت ہوتی ہے، ارے ایک مہینے یا دن بھر نہیں، کیا اثر ہوگا؟ اسے آپ نے دیکھا ہوگا، روزہ ختم ہوا جلدی سے سگریٹ، جو روزہ ختم ہوا پہلا نیوالا کھجور ڈالا گٹکا منہ میں اور سٹی منہ میں اور چھالیاں منہ میں، اب یہ لت پڑ گئی، یہ عادت ہو گئی ہے، یہ یوں کہوں کہ یہ اس بیماری مبتلا ہو گئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک مہینے تک آپ نے بچا کے رکھا, آپ نے آپ کو کنٹرول کیا. لہذا اس کنٹرول کرنے کی عادت کو کنٹینیو رکھنا اب آسان ہے. لہذا اس کے لیے ضروری کہ احسن عزم و ارادہ کرو, اور یہ عزم و ارادہ آپ کے پاس موجود ہے, اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کے لیے خدا سے مدد مانگیں, خدا مدد کرے گا آپ کی, اور اہل بیت سے توسل کریں, خدا اور اہل بیت آپ کی مدد کریں گے. یہ مدد کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب ہم خود چینج کرنا چاہیں, لیکن اب میں چینج کرنا نہیں چاہوں اپنے آپ کو. اس لیے ایک عالم دین تھے, وہ کہتے تھے ماہ رمضان میں جب شب قدر کے اعمال آتے تو مستحبے کے انسان 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے, استغفار کرے, تو کہتے تھے آؤ خدا سے جھوٹ بولتے ہیں, آؤ خدا سے جھوٹ بولتے ہیں. تو جو ہم جیسے ٹیڑھے قسم کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا مقدس, ارے آغا صاحب آپ نے کیا کہہ دیا, امام نے کہا کہ استغفار کرو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولو, کہ لیں گے اور کیا بھائی, تم یہ تسبیح پڑھو استغفر اللہ اس طرح کر کے, یہ تم جھوٹ ہی تو بول رہے ہو 70 دفعہ خدا سے, کیونکہ تم اپنے آپ کو چینج تو کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ کہہ رہے ہو, ذہن میں آیا کہ میں فلاں لڑکی کو دیکھتا ہوں محلے کی, کل بھی دیکھوں گا, اتنی اچھی خوبصورت ہے اس کو دوبارہ دیکھوں گا, وہ گانا اتنا اچھا کون چھوڑو اس کو, وہ اتنا فنی کلپ ہے, ٹھیک ہے اس میں خاتون انگریز خاتون کے لباس پورے نہیں تھے لیکن فنی کلپ تو ہے, اس کو دیکھوں گا. اس کا مطلب تم خدا سے جھوٹ بول رہے ہو, اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی چینج کرنا چاہے ایک دفعہ بھی علی مدد کہے, دل سے کہے, تو علی کی ولایت, علی کی مدد آئے گی. تجد عون اللہ کا فی النوائب, علی کی مدد آئے گی. علی صرف مظہر العجائب ہی نہیں ہے, علی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بنا دے, علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب, یعنی تم علی کو اپنا مددگار پاؤ گے, دل سے پکارو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تین قسم کی توبہ ہوتی ہے, ایک کانوں والی توبہ, ایک علم والی توبہ, ایک تسبیح والی توبہ. کانوں والی توبہ توبہ مطلب کوئی مولانا صاحب کھڑے ہیں اور سامنے کو گناہ مندر ہو تو استغفر اللہ, ایک یہ توبہ ہوتی ہے. ایک علم والی توبہ ہوتی ہے, علم پہ گئے مولا عباس پشیمان ہے, یہ نوجوان پریشان ہے اپنے گناہوں سے, اپنی آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, میں نہیں گناہ کروں گا, لیکن ابھی علم سے نیچے نہیں اترتا, فوراً اس کی آنکھیں بہک جاتی ہیں. ایک علم والی تو, ایک تسبیح والی تو بہت ہی, جو شب قدر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دل میں وہی استغفر اللہ, وہی لڑکی کو دیکھوں گا استغفر اللہ, وہی فیس بک پہ گانا شیئر کروں گا استغفر اللہ, وہی غیبت کروں گا استغفر اللہ, کیا کروں گا, وہی دوسروں کو ریکارڈ لگاؤں گا استغفر اللہ, وہی دوسروں کی توہین کروں گا استغفر اللہ, غیبت کروں گا استغفر اللہ, گانوں سے یہ کام کروں گا استغفر اللہ, امی پہ چیخوں گا استغفر اللہ, ابو کا گانا نہیں مانوں گا, وغیرہ وغیرہ. یہ تسبیح والی توبہ ہوتی ہے. یہ تینوں توبہ انسان کی مدد نہیں کر سکتی, نہ کان والی, نہ علم والی, اور نہ تسبیح والی. تو کون سی توبہ انسان کی مدد کرے گی, جو دل سے ہوگی, چینج کرنے کا عزم اور ارادہ ہوگا, اور یہ ارادہ آپ کے پاس ہے. ماہ رمضان سے یہ ارادہ آپ نے حاصل کیا ہے, 30 دن 29 دن آپ نے اس ارادے کو ذخیرہ کیا ہے, اس ذخیرے کو بچانے کی ضرورت ہے, اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ اپنے پاسورڈ کو سیو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہترین پاسورڈ کون سا ہوتا ہے, کہ جس میں نمبرز بھی ہوں, ڈیجٹس بھی ہوں, اور اس میں کچھ اے بی سی ڈی کے الفابیٹس بھی ہوں. جتنا زیادہ یہ مکس ہوں گے آپس میں, اتنا ہی زیادہ آپ کو پاسورڈ چرانا مشکل ہو جائے گا ہیکر کے لیے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا جی, اور اسی لیے بعض لوگ اپنے پاسورڈ کو چینج کرتے رہتے ہیں, تو بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ بہت ساری پرائیویٹ چیزیں میرے مثلا اکاؤنٹ میں ہیں, میل میں ہیں, لہٰذا وہ چینج کرتے ہیں. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ ایمان, یہ محبت اہل بیت, یہ توسل, یہ اہل بیت کی قربت, آپ نے گناہوں سے دوری, نفس کی پاکیزگی آپ نے حاصل کی ہے, یہ روحانی خوشیاں ہیں, یہ روحانی فصل جو آپ نے اس مہینے میں اگائی ہے, اب اس کی حفاظت ہے. اس کی حفاظت ایک چیز سے ہو سکتی ہے, وہ ہے عزم اور ارادہ. ارادہ کریں, لیکن کون سا مسمم ارادہ, یعنی شیطان کے مقابلے بہرے بن جائے. اگر آپ اس عزم و ارادے کو کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو پھر امام کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوگی, امام زمانہ کی دعا بھی شامل حال ہوگی, اور گناہوں کے ساتھ امام کی فوج میں کوئی شخص نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جو جتنا, ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, اگر مجھے مل جائے وہ, درود بھیجے محمد والے محمد پر, میں پچھلے سال حج پہ گیا تھا, تو وہاں پر ایک ہمارے استاد نے یہ فارسی کے شعر دیے تھے, آلود نظر جلوے دلدار نبی نظر, جو نظر آلودہ ہوگی وہ کبھی بھی اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتی تھی. اگر ہم میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ ہم ایک لڑکی کے مسکراتے چہرے میں اور امام زمانہ کے دل رب اور حسین چہرے میں کوئی تمیز کر سکیں اور ہمیں وہ مسکراتا چہرہ اچھا لگے تو ہم اندھے ہیں. ہماری ظاہری آنکھیں تو ہیں لیکن ہمارے دل کی اور عقل کی آنکھیں اندھی ہیں. آلود نظر جلوہ دیدار نبیند, جلوہ دلدار نبیند. دلدار یعنی دل کو رکھنے والا, جس کو آپ نے دل دیا ہے. اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے دل کس کو دے رہا ہوں. ایک مسکراتے چہرے کو دیکھو. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آغا صاحب میں ایک لڑکی کی آنکھوں کے کلر کا عاشق تھا, لیکن کم بہت بات میں پتہ چلا کہ وہ لینس لگاتی تھی. کہ انسان یہ سب تک جو ہے اردو کو کھا جاتا ہے کہ لڑکی کی آنکھوں کے رنگ عاشق ہو جائے, بعد میں چلا کہ وہ لینس لگایا ہوا تھا اس نے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانے کے دیدار کے قابل نہیں ہے. آلود نظر جلوہ دلدار, دلدار یعنی جس کو دل دیا ہے. اب ہم کس کو دل دے رہے ہیں؟ اہل بیت کو, خدا کو, علی کو, امام زمانہ کو. اگر امام زمانہ کے عاشق ہیں, ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کو دل دیں. اور جب دل دیں تو پھر کرائے کے لیے مت دیں. جیسے ہم تو اس کو پینٹ دیتے ہیں نا, بھائی تم نے پچھلی دفعہ دی تھی, تم نے دھوکے نہیں دی تھی, اب نہیں دوں گا میں. ہوتا ہے دوستوں میں, نہیں ہوتا. ٹی شرٹ دی کوئی دوستوں میں, ہوتا ہے جوتے مانگ لیے, گندے کر کے دیتے تو دھوکے نہیں دیتے, ڈرائی کلین کر کے نہیں دیتے. امام کو دل دیں, ایسے نہیں دیجیے دوستوں کو چیزیں. امام کو دل دیں پھر ہمیشہ کے لیے دیں. دلدار یعنی امام زمانہ ہمارے دلدار ہو, محبوب ہو ہمارے. آلود نظر جلوہ دلدار نبیند. آلود نظر گندی نظر جو گناہوں کو دیکھتی ہے, وہ امام زمانہ کا دیدار نہیں کر سکتی. جو کان غیبت سنتے, گانا سنتے, برائیاں سنتے, گالیاں سنتے ہیں, وہ پھر امام کے کلام سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. چشم گنہ آلود ما یار نبیند. ہماری گناہگار آنکھیں کبھی بھی یار یعنی دوست یعنی محبوب کو نہیں دیکھ سکتی. آلود بود دیدہ ما ورنہ چگونے ادین الشاغ یکی یار نبیند. یعنی سوال کر رہا ہے شاید کہ ہماری آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہیں, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام موجود ہوں, ہمیں دیکھ رہے ہوں, ہم میں سے ایک بھی امام کا دیدار نہ کر سکے. ادین الشاغ یکی یار نبیند, یعنی اتنے الشاغ, اتنے عاشق, اتنے نعرے لگانے والے امام کے, لبیک یا حسین کہنے والے, ان میں سے ایک بھی امام کو دیکھنے والا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں صحیح آنکھیں نہیں ہیں. ہماری آنکھیں آلودہ ہیں. جو گناہ میں آلودہ ہے وہ امام کا دیدار نہیں کر سکتی. چشمی کے فروغش نبوت گرچہ بود باز از سن خدا ان ہمیں آثار نبیند. کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کچھ اور ہیں اور حقیقی آنکھیں کچھ اور ہیں. رمضان, اہل بیت, خدا ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن و کھولنے کے لیے ہیں, جس کو بصیرت کہتے ہیں. بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کھل جائیں. آپ کو گناہ گناہ لگے, آپ کو گناہ زہر لگے, آپ کو گناہ گولی لگے, آپ کو گناہ پھندا لگے, پھانسی کو پھندے کی طرح ڈال کے دیکھیں, سانس گھٹنے لگتا ہے. تکیے منہ پہ رکھ کے دیکھیں, سانس گھٹنے لگتا ہے. لیکن کیا گناہ کرنے کے بعد ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا سانس رکنے لگتا ہے؟ آنکھوں میں کوئی کہے آغا صاحب میں نے آج لڑکی کو تاڑی ماری تھی, میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, آج میں نے غیبت کی تھی جی, میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے, میں نے زبان سے غیبت سنی تھی, میں نے غیبت کی تھی, میری زبان میں درد ہو رہا ہے. نہیں ہو سکتا. روح کو درد ہونا چاہیے. روح کو درد ہوتا ہے, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کام, کیونکہ ارے چھوڑو یار, کہاں کن چکر میں پڑو, مولوی بن رہے ہو تم, تو ایش کرو, نوجوان انجو. اندر سے شیطان کی آواز آئے گی اور پھر ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں. پھر دوبارہ ایک آواز آتی ہے, پھر ہمیں جگایا جاتا ہے, کیونکہ ایک مہینے عبادت کی خدا کی, مذاق تو نہیں کیا. یا ہم کہیں گے ہم نے خدا سے مذاق کیا ہے, کھیلیں ہم خدا سے دکھانے کے لیے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نہیں, ہم نے سب نے عبادت کی ہے, ہم نے سب نے علی کا خام بنایا ہے, ہم نے سب نے ماتم کے توسل کی شب قدر میں یہ جو قرآن سر پہ رکھا ہے, یعنی یہ اب اس قرآن کے سائے میں سارا سال گزرے گا. یہ جو قرآن سامنے رکھا ہے, یعنی اب اس قرآن کی روشنی میں راستہ گزاریں گے, زندگی گزاریں گے. یہ جو اہل بیت کا نام لیا بھی کہا, یا اللہ بے محمد, بے علی, بے فاطمہ, بے الحسن, بے الحسین, بے علی ابن الحسین, بے محمد ابن علی, امام زمانہ تک کے نام لیے, یعنی اب 14 معصومین کے سائے میں. ہم نے مذاق نہیں کیا, ہم نے واقعا, لہذا اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. چشمی کے فروغش نبوت گرچ بوت بعد, آنکھیں کھلی بھی ہوں لیکن اگر حقیقت کو نہ دیکھیں تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ دل کی آنکھیں آپ کی نہیں کھلی. اسن خدا ان ہمیں آثار نہ بنا, خدا کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انسان توبہ نہ کرے, پلٹے نہیں خدا کی طرف. سالک نہ برد راہ سر منزل مقصود, تپا یہ وے آزار سر خار نبیند. کہتے ہیں کہ سالک یعنی جو خدا کی راہ کا مسافر ہے, وہ اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک اس کے پیر میں راستے کا کانٹا نہ چبھے۔ اگر کوئی کسی کے عشق مبتلا ہے تو عشق آسانی سے نہیں ملتا، محنت مشقت راتوں کو جاگنے کے بعد، آہوں سسکیوں نالوں اور فریاد کے بعد عشق نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ ایسے ایسے عاشق ہم نے دیکھیں کہ ساری ساری رات جو ہے وہ سردی میں ٹھٹرتے رہے، کیوں کھڑے ہو بھائی ایک دیدار کے لیے؟ وہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیس بک کی تصویر ہوگی کہ اپنے رگے جو ہیں کلائی کی کاٹی میں خون بہ رہا ہے، لیکن وہ آئی لو یو جو ہے اس سے ٹپک ٹپک کے آئی لو یو لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ یہ مسکراتے چہروں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ خون کا آخری خطرہ بھی امام زمانہ کے لیے، آئی لو یو امام زمانہ۔ کیا آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا جو سائل سمندر پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک دل بنا ہوا ہے، دل نکالا ہوا اس نے اور سائل سمندر کی طرف رک کر کے کھڑا ہوا آئی لو یو۔ تو اس میں میں نے کمنٹس لکھے تھے فیس بک پہ، یہ نوجوان یہ کہہ رہے کہ مولا یہ دل آپ کے لیے ہے، یہ وجود آپ کے لیے، جان آپ کے لیے، حقیقت میں آئی لو یو امام سے کہنے کے لیے، نہ کہ ان مسکراتے چہروں کے ذریعے جو فیس بک آپ کو نظر آئے۔ اس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہو، میرے ایک دوست ہیں جو لڑکوں کی اصلاح کے لیے لڑکی کی آئیڈیا انہوں نے بنائی ہے اور وہ جب لڑکے پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو درد دیتے ہیں یعنی ایسے ایسے لوگ ایک تصویر سے دھوکا کھا جاتے ہیں، آنکھوں کے کلر سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ یعنی کس حد تک مظلومیت ہے ہمارے نوجوانوں کی، ایک لڑکی کے نام تو لڑکیاں بھاگو، تو ہمارے لڑکے بھی بےچارے مظلوم اتنے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی تصویر دیکھ کر جو ہے فیس بک جس کے پیچھے پتہ نہیں کہ یہ فیک آئی ڈی ہے، اصل آئی ڈی ہے، ایکچوئل آئی ڈی کیا ہے، اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھے گا تمہیں عشق کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک گناہوں کو چھوڑنے کی لذت انسان کو حاصل نہ ہو، امام کے عشق میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر امام سے عشق ہے، درحال شعر اور بھی ہیں، میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں، اس سے آپ کو بور نہیں کروں گا، شعر اور بھی ہیں، باتیں اور بھی ہیں، لیکن بس یہاں تک بات رکھ کے گفتگو ختم کروں گا کہ یہ ماہ رمضان ارادہ اختیار، آپ سب مسکرانے کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی کہانی ہے، ہاں ہنسنے کا مطلب یہ کہ کہیں اچھی کہانی ہے، بری کہانی نہیں ہے، میں اس سے ذہن رکھوں گا اچھی کہانی ہے۔ جی نہیں، سب کے ساتھ نہیں، کہیں گے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ، سب میں تو پھر آپ بھی آ جائیں گے۔ درود بھیجو محمد وال محمد۔ تو امام کو دل دینا سیکھیں، امام حسین کو دل دیتے ہیں ہم 10 دن کے لیے، اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ امام حسین کو پہلی عاشور سے، پہلی محرم سے 10 محرم سے دل دیتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں بھی اپنی پسند کی خیانت کرتے ہیں نا۔ امام کو جب دل دے دیا تو پھر اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو اگر حقیقی سپاہی بننا چاہتے ہیں امام کے، تو پھر امام کو دل دیں، امام سے کہیں آئی لو یو، واقعی کہیں۔ ایک دفعہ ابھی گھر جا کے تنہائی میں رات ہو جائے، اکیلے بیٹھ جائیں، چھت پہ چلے جائیں، کونے میں چلے جائیں، کوئی پارک چلے جائیں، چھوڑ دیں آج دوستوں کو، ایک دفعہ امام سے دل سے کہیں آئی لو یو، دیکھیں امام کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ جو آپ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، یہ رہبر نے اسی خطبہ عید میں فرمایا کہ یہ خدا کی توفیق ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے میں برا کر رہا ہوں، آپ کو احساس ہو رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، یہ دل زندہ ہے، جبھی تو یہ احساس ہے، یعنی اس کا مطلب آپ کی روح زندہ ہے۔ لیکن جتنے جتنے گناہ بڑھتے رہیں گے، آپ کی دل کی سیاہی اور کالک میں اضافہ ہوتا رہے گا، دل مردہ ہوتا رہے گا۔ اس دل کو کیسے زندہ کیا جائے؟ عزم سے، ارادے سے، یاد خدا سے، یاد اہل بیت، توسل سے۔ جیسے گناہ کے ساتھ امام کے ساتھ، امام کی سبا میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی سبا میں شامل ہوں، یہ جو ایج ہے آپ کی، حدیث میں شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس وقت انسان چونکتا ہے کتنی بڑی نعمت چلی گئی۔ آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ بہت اکڑتے بھائی سنیپ نہیں ہوئے، میں چھنا نہیں ہے، لیکن جب چھن جاتا ہے، ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے تھے، روڈ پہ نہیں نکالنا چاہیے تھا، سائلنٹ رکھنا چاہیے تھا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، ایک جوانی اور ایک صحت، ایک جوانی اور صحت، امام کہتے ہیں۔ اور حدیث میں کہ جب لڑکا 20 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے روزانہ، یا ابن علی شرین جدو و جتہدو، اے 20 سال کے نوجوانوں دوڑو، دوڑ دھوپ کرو, کوشش کرو, اسٹرگل کرو. 20 سال کے ہو گئے ہو, اب تمہاری شخصیت کامل ہو گئی ہے, اب اپنا سرمایہ, اپنا ایمان, اپنی زندگی, اپنا نفس بچانے کی فکر کرو. اگر تم اگر اب بھی نہیں کرو گے تو نابود ہو جاؤ گے. یا ابن علی شرین, اے 20 سال کے نوجوان, جدو و جتہدو, جد و جہد کرو, دوڑ دھوپ کرو, اسٹرگل کرو, سیریس ہو جاؤ, سنجیدہ ہو جاؤ. اب شغل ملے کا وقت نہیں ہے, اب تفریح کا وقت نہیں ہے, اب وہ جو تفریح ایج گزر گئی, اب اپنے آپ کو, اپنی کیریئر کو, اپنی ایمان کو بلڈ اپ کرنے کا موقع ہے. اس کو جو کچھ بھی تم نے بلوغت سے لے کر اب تک حاصل کیا اس کو سیو کرنے کا موقع ہے. لہذا یہ صحت اور یہ جوانی, دو نعمتیں اگر خدا نہ خاصا اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور آپ کا احساس نہ ہو تو یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے, گھاٹا ہے, یہ بہت بڑا دھوکا ہوا آپ کو اس بازار دنیا میں. اب دنیا سوق ہونے, امام فرماتے ہیں دنیا ایک بازار, ایک مارکیٹ ہے, رب یہ قوم فیہا, بہت سے لوگ آتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, خوب کماتے ہیں, جنت کماتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو انہوں نے دھوکا ہوتا ہے, غبن ہوتا ہے, ان کے سر پر ٹوپی رکھ دی جاتی ہے, لوگ چیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. شیطان تمہیں دھوکہ دے گا گناہوں کے نام پر, آؤ میں تمہیں گناہ کراؤں, بڑا اچھا ہوتا ہے. انشاءاللہ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے اگر کبھی موقع ملا تو پھر بتاؤں گا شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے, کرتا کیا ہے, اس کی روش کیا ہے, کیسے اپنا کو بچا سکتے ہیں, کیا ہم شیطان کو دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ وہ بہت سارا سوال ہے. انشاءاللہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہوا دوبارہ سننے کا تو پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ بیان کریں گے. تو بہرحال تو خداوند عالم نے جو جوانی دی ہے اس کی حفاظت کریں. بہت سارے ایسے گناہ تھے جو آپ کو میسج ملا اس میں یہی تھا کہ فزیکل, جسمانی, روحانی اور نفسیاتی مسائل پہ گفتگو ہوگی. تو ہم نے تقریباً تھوڑا تھوڑا تمام مسائل کو ڈسکس کیا ہے, سبھی مسائل کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ اب کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو ہم ریکارڈ کرنا نہیں چاہتے, اس کو ہم وائٹ بورڈ پر بتائیں گے. اور اگر کوئی سوال ہے یہاں پر ایسا کہ جو سب کے سامنے کیا جا سکتا ہے, سب کے سامنے اس کا جواب دیا جائے گا. اگر کسی کو پرسنل موضوع ہے تو اس کے لیے الگ ٹائم دیا جا سکتا ہے, الگ الگ سوال کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کیئر کریں, پروٹیکٹ کریں, حفاظت کریں, محفوظ بنائیں اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے جسم کو, اپنی صحت کو. یہ امام زمانہ کے لیے ہے, ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں. اور اس کے مثال ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ ایک مہمان آ رہا ہے اور آپ جو ہے وہ کھانا بنا کے رکھ دیں. اب مہمان کو دیر ہو گئی, آپ کو بھوک لگی, آپ نے تھوڑا سا کھا لیا, پھر بھوک لگی, پھر آپ نے تھوڑا سا کھا لیا, پھر بھوک لگی, پھر آپ نے تھوڑا سا, پتہ لگا تھوڑی دیر میں وہ سالن یا روٹی اور ڈش ختم ہو گئی. امام زمانہ غیبت میں, ہم انتظار کر رہے نہیں کر رہے. اب ہمیں تو ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے نا, کہ ایمان کو, امام کو یہ ایمان دیں گے اپنا, امام کو اپنا دل دیں گے. لیکن اب امام کے آنے میں دیر ہو گئی, اب کیا کیا, تھوڑی سی آنکھوں سے گناہ کر لیا, ایمان کم ہو گیا. تو یہ کیا مہمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہے کہ بیچارہ مہمان آئے اور بھوکا پیاسا آپ کی, اب دسترخوان پہ کچھ نہ ہو. تو کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو محفوظ کریں, وہ گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں آنکھوں سے, کان سے, ہاتھ سے, پیر سے, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ان گناہوں کے کیا نتائج ہوتے ہیں, یہ ہمارے روح پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں, ان کا منفی اثر کیا ہوتا ہے. صرف ایک مثال دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, جو کچھ انجام دیتے ہیں, ہمارے ذہن میں جاتا ہے. ذہن کے دو حصے ہیں, شعور اور لا شعور, کانشس اور انکانشس. شعور وہ حصہ ہے جس میں ہر چیز مکس ہوتی ہے, ہر چیز مکس ہوتی ہے. جیسے نوجوانوں کا کمرہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہر چیز الٹی پلٹی ہوگی, ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی, بڑی مشکل سے ملتی ہے. لیکن لاشعور جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے. دو خصوصیتیں لاشعور کی, ایک تو یہ کہ اگر آپ ایک چیز کو 10 دفعہ دیکھتے ہیں, مطلب آپ نے مجھے اس کتنی دیر ہوئی ہمیں, ایک گھنٹہ ہو گیا, 40 منٹ ہوں گے, اس 40 منٹ میں آپ نے مجھے 40 دفعہ دیکھا, تو یہ 40 دفعہ دیکھنا آپ کے لاشعور میں جائے گا, 40 نام سے الگ الگ فائل سیو کرے گا. آپ نے اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر ان کو دیکھا, اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ میں اتنے دیکھا. جس طرح کمپیوٹر میں ایک فائل 2 نام سے سیو نہیں ہو سکتی, اسی طرح آپ کے لاشعور میں ایک چیز کو اگر آپ 10 دفعہ دیکھتے ہیں تو ایک جگہ سیو نہیں ہوگی, 10 جگہ الگ الگ نام سے سیو ہوگی, الگ الگ ٹائمنگ کے لحاظ سے. اسی لیے خدا نے کہا فرمایا عمل مثقال ذرۃ خیر یرا, آپ کی میموری کارڈ میں ہے, روز قیامت خدا اس کو نکال کر اسکرین پہ بڑا کر کے آپ کو پیش کر دے گا. آپ کی میموری میں 10 دفعہ آپ نے دیکھا ہے, 10 دفعہ آپ نے ایک بات سنی ہے, 10 دفعہ آپ نے ہاتھ مارا ہے, تو خدا اس کو دکھا دے گا, وہ الگ نام سے ہے. ایک خصوصیت یہ. دوسری خصوصیت یہ لاشعور کی کہ یہاں پہ کام جا کر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اچھا کام کیا, مارکس اچھے آئے, اس لیے آپ نے دیکھا بچہ اگر فرسٹ آئے گا تو کہے گا میں فرسٹ آیا ہوں, اور اگر فیل ہو جائے گا کہ ماسٹر صاحب نے فیل کر دیا. اچھا اچھا, میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو, وہ والی بات ہوتی ہے. لہٰذا آپ کسی دن فرسٹ آئے, اچھے مارکس آئے, آپ نے کوئی سینچری اسکور کی, کوئی کوئی چیز اچیو کی, آپ خوش ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے شیطان کو شکست دی, آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا, آپ نے امام سے توسل کیا, گریہ کیا, تو آپ دیکھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں. اور اس کے کچھ گھنٹوں تک یا کچھ دنوں تک آپ کے جو کام ہوتے ہیں سب اچھے ہوتے ہیں, ماشاء اللہ. اب اندر سے آواز آ رہی ہے لاشعور کی, ماشاء اللہ جزاک اللہ, تم اچھے, ایکسلنٹ, ویری گڈ, ویری نائس, تم نے یہ اچیو کیا, تم نے یہ اس کو اویل کیا, لہٰذا تم کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے ایک اچھے کام کو انجام دینے کے بعد کئی گھنٹوں تک یا کئی دنوں تک وہ اس کی انٹینسٹی پہ ہوتا ہے, اس کی شدت پہ ہوتا ہے. آج اگر اچھا کام بہت ہی اچھا ہے تو چند دنوں تک اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن معمولی ہے تو چند گھنٹوں تک, چند منٹوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا اندر سے آواز آئے گی تم بہت اچھے ہو, تم مزید اچھے کام کر سکتے ہو. لیکن اگر خود نخواست کو گناہ کیا, فیل ہو گئے, مارکس نہیں آئے, رول نمبر نہیں آیا اخبار میں, افسردہ ہو جاتے ہیں, اب چند گھنٹوں تک یا چند دنوں تک اس افسردگی کا, اس گناہ کا اثر رہے گا, تم برے ہو, نکمے ہو, سست ہو, نگٹو ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم گناہ کر سکتے ہو, گناہ کرو, تم کچھ نہیں کر سکتے. لہذا انسان مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے, روتا رہتا ہے, پھر جو ہے اس سے کوئی اچھے کام کی امید نہیں ہوتی ہے. یہ گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہمارے نفس میں جاتا ہے, ہمارے روح میں جاتا ہے. اور پھر ایک بات, دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ جا کے ختم نہیں ہو جاتا, کنواں نہیں کے اندر ڈالے جانے, ختم ہو رہا ہے, یہ سب میموری میں جا کے سیو ہو رہا ہے. اور پھر انسان کے اعضاء و جوارے سے عمل کی صورت میں نکلتا ہے. جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے, سنیں گے, بولیں گے, دیکھیں گے, پہنیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے, جو کچھ بھی ہے, یہ سب مجموعی طور پر آپ کی روح پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور پھر ایک نہ ایک وقت میں جا کر آپ کے اعضاء و جوارے سے, آنکھوں سے, زبان سے, کان سے, ہاتھوں پیر سے, یہ عمل کی صورت میں نکلے گا. اس وقت انسان پریشان, ارے یہ کہاں سے نکل آیا, ابھی تو توبہ کر کے بیٹھے تھے. بہرحال انشاءاللہ توبہ کیا ہوتی ہے, توبہ کیسے کی جاتی ہے, یہ انشاءاللہ بعد کے مراحل ہیں. لیکن اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ امام کے سپاہی بنے, تو پھر گناہوں سے پرہیز کریں. پھر یہ امام سے بدتمیزی نہیں ہے, بد تہذیبی نہیں ہے کہ امام کے لیے دل رکھا اور پھر اس دل کو جو ہے وہ کسی لڑکی کو دے دیا, کبھی کسی فیس بک پہ کسی گانے کو دے دیا, کبھی جو ہے وہ ایس ایم ایس کو دے دیا, کبھی کسی کال کو دے دیا, ان نون کال کو دے دیا, تو یہ پھر امام سے بد تہذیبی, بدتمیزی ہے اور امام کی منتظر ہونے کے منافی ہے. لہذا اگر امام کے عاشق ہیں تو امام کو پورا دل دینا ہے, امام کا عاشق بننا ہے, امام سے آئی لو یو کہنا ہے اور اس کا جواب سننا ہے. یقیناً جب آپ امام سے کہیں گے آئی لو یو تو امام بھی آپ کو جواب دیں گے, اور اگر یقین نہیں آتا تو پھر جائیے تنہائی میں بیٹھ کے امام سے باتیں کریں کہ مولا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ سے باتیں نہیں کرتا. کیا کبھی ہم نے کبھی سوچا کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج عید کا دن ہے, امام کو سب سے پہلے مبارکباد دیں؟ کیا کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ آج عید کا دن ہے, آج امام زمانہ اگر ہوتے تو ہم سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے, لیکن آج امام زمانہ نہیں ہے, تو ہم میں سے کتنے افراد نے امام کو ویلکم کہا, امام کو خوش آمدید کہا, امام کو عیدی دی, امام سے عیدی لی, امام کو عید مبارک کہا؟ نہیں کہا ہم نے, تو ہم غافل ہیں. ہم اپنی عید میں, اپنی عیدی کے چکر میں, اپنے گناہوں کے چکر میں, چلو بھائی رمضان چھٹی ہو گئی, چلو بھائی فیس بک بیٹھیں گے, آرام سے چیٹنگ کریں گے, آرام سے گانے سنیں گے, شیطان چلا گیا, آرام سے غیبت کریں گے, نعوذ باللہ. بہت بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں نوجوان گمراہی اور فساد اور گناہ کو ایک گناہ سمجھ کے گناہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, بھائی کیا ہے اس میں, دیکھیں, چیک کریں, اپڈیٹ کریں, ترقی کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس میں ان سے گناہ ہو جاتا ہے. گناہ سمجھ کے گناہ نہیں کرتے, یہ گناہ ہے, چلو گناہ کرتے ہیں, مزہ آئے گا, لذت آئے گی, گناہ کرتے ہیں, شیطان کی پرستش کرتے ہیں, اہل بیت سے دور ہوتے ہیں. کبھی یہ سوچ کے کوئی گناہ نہیں کرتا, خصوصاً محب اہل بیت, کبھی یہ سوچ کے گناہ نہیں کرتے کہ شیطان کو خوش کرتے ہیں, امام حسین کو ناراض کرتے ہیں, بی بی زہرا کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں, کبھی یہ سوچ کے گناہ نہیں کرتا, امام زمانہ کو رلاتے ہیں, چلو آج, کبھی یہ سوچ کے گناہ نہیں کرتا. ہاں اسے گناہ ہو جاتے ہیں. اب یہ گناہ سے کیسے بچا جائے, انشاءاللہ یہ بعد کے مراحل, بعد کے گفتگو ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس روحانی فصل کو جو ہم نے ماہ رمضان میں حاصل کی, اس کو حفاظت کریں, اپنا آپ کو گناہوں سے بچائیں, وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں, وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں, وہ گناہ جو ہاتھ پیر سے ہوتے ہیں. کوشش کریں, توبہ کریں, انشاءاللہ 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 خدا سے مدد مانگیں, اہل بیت سے توسل کریں, اور خدا کی مدد, خدا کی عبادت, نماز, توسل, اہل بیت سے مناجات, یا علی مدد, حضرت علی اکبر سے مدد مانگنا, حضرت قاسم سے مدد مانگنا, کوئی اشکال نہیں, کوئی شریک بات نہیں. انسان مدد مانگے حضرت اکبر سے, حضرت اکبر آپ جوان تھے کربلا میں, آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. میں بھی نوجوان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوانی کو, اپنی جوانی کو, اپنی صلاحیتوں کو امام زمانہ کے نثار کروں, قربان کروں, آپ میری مدد کریں. میں شیطان کے مقابلے میں ہار جاتا ہوں. دیکھیں کیسے جواب نہیں آتا, آتا ہے دل سے تڑپ کر مدد مانگیں گے جواب آئے گا انشاءاللہ. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی اس روحانی فصل کو باقی رکھنے, اس کو کنٹینیو کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمیں وہ عزم و ارادہ عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم شیطان کو شیطان پر غلبہ پا سکیں اور گناہوں سے توبہ کر سکیں. خداوند ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ کی محبت کو حاصل کر سکیں اور ان کی پیروی کر سکیں. خداوند ہمیں امام زمانہ کے سچے سپاہیوں اور ناصروں سے قرار دے تاکہ اس زمانے غیبت میں امام زمانہ کے مشن کی تکمیل کر سکیں. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد, درود بھیجے محمد وعلی محمد.